الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزق طوعه وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال مولانا حسين بن علي عليه الصلاة والسلام ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا إني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما إن الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محشوا بالبلاء قل الديانون درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پروردگار متعال کے شکر گزار ہیں تو مسلسل صاحبان ایمان کو یہ سعادت عطا کر رہا ہے کہ اپنے اوقات کا ایک بڑا حصہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے آباد کر سکیں بارہا رب کی بارگاہ میں یہ دعا پیش کرتے ہیں پروردگار وہ بہترین اجر و پاداش وہ بہترین مقام و منزلت وہ مرتبہ اور بلندی جو اس ذکر کے بجا لانے والوں کو ان پاکیزہ ہستیوں کے ذکر سے اپنے قلوب کو منور کرنے والوں کو تیری بارگاہ سے حاصل ہوتا ہے ہم سب کے شامل حال فرما بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم صاحبان ایمان سے دس بستہ ملتمس ہوں کہ ان مجلسوں کی قدر و قیمت سے غافل نہ ہوں اور وہ بہترین اجر و پاداش جو اہل بیت کے چاہنے والوں کو فرش اعزاز سے حاصل ہوتا ہے اسے لے کر یہاں سے جائیں خالی ہاتھ واپس نہ جائیں امام خمینی علیہ الرحمہ بانی انقلاب اسلامی ایران یہ فرماتے ہیں کہ محرم و سفر سے ہم نے سب کچھ پایا ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے اسی محرم و سفر سے تو محرم و سفر میں بہت طاقت ہے بہت طاقت ہے ان مجلسوں کو اپنی آخرت کے لیے زاد راہ جمع کرنے کا بہترین وسیلہ فراہم دیں. اور کوشش یہ کیجئے کہ رسم و رواج سے ہماری مجلس سے باہر آ جائے. جو ایک مشتہد کو ایک فقیہ کو اس مقام پر پہنچا سکتی ہیں کہ اس کے ذریعے سے زمین کے ایک بڑے حصے پر تبدیلی لا سکتا ہے. ان مجلسوں میں اتنی طاقت ہے اعزاز گرامی، اتنی طاقت ہے کہ حد عقل ہم اپنے اس وجود پر انقلاب لا سکتے ہیں، تبدیلی لا سکتے ہیں. اور جب فرد فرد میں تبدیلی واقع ہوگی تو پورا معاشرہ نورانی ہو جائے، پورا معاشرہ بہتر ہوتا چلا جائے گا. بہرحال چونکہ انسان جب گناہ کی طرف جاتا ہے تو بھی آہستہ آہستہ جاتا ہے. اب جب اس نے گناہوں سے پلٹ کر آنا ہے تو بھی کوشش کیجیے اپنے اس نفس کو آہستہ آہستہ گناہوں کی نجاست سے باہر نکالیں. خداوند متعال سے دعا کیجیے کہ یکمشت تبدیلی آ جائے. لیکن بہرحال اس کے لیے بہت زیادہ بصیرت چاہیے، بہت زیادہ قوت چاہیے، ارادے میں استحکام چاہیے یو ٹرن کے لیے. لیکن اکثر صاحبان ایمان آہستہ آہستہ اگر چاہیں تو اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں. مخصوصاً محرم و سفر کے مہینوں میں صاحبان ایمان کتنی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں. ہر مجلس میں جدھر آپ شرکت کرنے کے لیے جائیں ایک عہد کر کے جائیں کہ اس مجلس سے میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ لے کر اٹھنا ہے اور جو کچھ لینا ہے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا دینا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. شیطان کتنا وسوسہ ڈالے اس کے وسوسے کا شکار نہیں ہونا ہے. کسی ایک شے کو لے کر میں نے اسے اپنی زندگی میں نافذ کر دینا ہے. اچھائیوں کی تعداد میں اگر اضافہ ہوتا چلا جائے، برائیاں اگر انسان کی زندگی سے ناپید ہوتی چلی جائیں، کم ہوتی چلی جائیں، تو ہمارا وجود نورانی ہو جائے گا عزیزوں. اور ذکر میں اتنی طاقت ہے، واقعا محروم ہے وہ افراد، کتنے بدقسمت ہیں وہ افراد. یہ مجلسیں جن کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لا پاتی، ان کی روٹین لائف میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں واقع ہوتی ہے، جان کرام ایسا نہیں ہے. یہ مجلسیں درس زندگی ہے، انسان کی پوری 24 گھنٹے کی زندگی کو تبدیل کرنے کا زیادہ راہ ان مجلسوں سے انسان حاصل کرتا ہے. لہذا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان مسلسل ان مجلسوں میں شرکت کرے اور اس کی زندگی میں تبدیلی واقع نہ ہو. بس اہل بیت کے چاہنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لیے نورانیت کا پیغام لے اور اسے اپنی جان کا، اپنے وجود کا حصہ بناتا چلا جائے. انشاءاللہ یہ محرم سفر ہماری زندگیوں میں پاکیزگی کا ایک عظیم باب کھولتے ہوئے نظر آئیں گے. بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. عجل فرجہم، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ منتظر کے لیے، زمانے کے امام کے انتظار کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات سے واقفیت حاصل کرے کہ وہ اپنے مولا و آقا کا کس خاطر انتظار کر رہا ہے. ہم انتظار کر رہے ہیں اس منجی بشریت کا کہ جس نے آ کر اس جہان کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے، جو ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی. حاکمان جور یہ نہیں چاہتے ہیں، نظامی اعتبار سے بھی نہیں چاہتے ہیں، ثقافتی اعتبار سے بھی نہیں چاہتے ہیں، اعتقادی اعتبار سے بھی نہیں چاہتے ہیں، اخلاقی اعتبار، تمام جہاد سے وہ ظلم و ستم کو پھیلائے رکھے ہیں تاکہ اس منجی بشریت کا ظہور نہ ہو سکے. لیکن یہ وعدہ الہی ہے، اس نے آنا ہے، اور جو اس کے کارآمد ترین افراد ہیں وہ اس کے لیے اسی جہان میں آمادہ ہوئے ہیں. اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان افراد میں ہمارا بھی شمار ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو ہم بدقسمت ہو جائیں، پیچھے رہ جائیں. جب اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ انسان حاصل کر سکتا ہے کہ اپنے مولا و آقا کی ہمراہی میں ظلم و ستم کو ختم کرے، تو واقعی کتنا بدقسمت ہے جو پیچھے رہ جائے. لہٰذا ہماری پوری زندگی اسی اعتبار سے ہونی چاہیے. حتیٰ، توجہ فرمائیں، حتیٰ وہ جائز لذتیں، وہ حلال لذتیں جو انسان اس دنیا میں حاصل کر رہا ہوتا ہے عزیزان گرامی، اس کا بھی مقصد اللہ اکبر، اس کے پیچھے بھی مقصد یہ ہو کہ مولا میں اس کے ذریعے سے وہ طاقت حاصل کرنا چاہتا ہوں جو تیری راہ میں قربان کر سکوں. رزق کے پیچھے بھی انسان کا مقصد یہ ہونا چاہیے، مولا اس رزق کے ذریعے سے میں جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ اس خاطر کہ تیرے لیے وہ رزق کام آ سکے. یعنی انسانی زندگی 24 گھنٹے پر محیط زندگی، اس میں جتنے بھی پہلو ہیں، جتنے بھی جہاد ہیں، ان کا ہدف اصلی اور مرکز اصلی مولا زمانے کا امام ہونا چاہیے. ایک درود پڑھ دیجئے، محمد و آل محمد. اعزان گرامی، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت بہتر طور پر حاصل کریں. ہماری زندگی کے کتنے دن ایسے ہیں، توجہ فرمائیں، ہماری زندگی کے کتنے دن ایسے ہیں جو ہمارے مولا و آقا کی ظاہری اعتبار سے بھی ان کی یاد سے خالی گزر جاتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی زندگی کا لمحہ بہ لمحہ، سیکنڈ بہ سیکنڈ، اس کی زندگی کے تمام پہلو اس کے مولا و آقا کی خاطر ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اعزان گرامی، منتظر کی پہلی ذمہ داری یہ ہے اپنی معرفت، اپنی محبت، اپنا عشق اپنے مولا و آقا کی نسبت سے بڑھائے. جیسے انشاءاللہ وسط تقریر میں اگر پروردگار متعال نے موقع دیا تو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، ہمیں اپنی زندگی کے رہن سہن کے طریقے کو تبدیل کرنا پڑے گا. جب تک ہم تبدیل نہیں کریں گے ہماری پوری کی پوری زندگی میں نورانیت نہیں آ پائے گی، نہیں آ پائے گی. اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بدل لیجیے. چھوڑیے دنیا کیا کرتی ہے، یہ دنیا جس سانب جانا چاہتی ہے، جس سمت جانا چاہتی ہے، نہ جانے دیں. اپنا محبوب ان ہستیوں کو قرار دیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں. دیکھیں کیسے تبدیلی واقع ہوتی ہے. انسان کے دل کی آنکھیں بیدار ہو جاتی ہیں، اور جب دل کی آنکھیں بیدار ہو جائیں تو پھر انہیں معاملہ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. اس لیے کہ مومن خطبہ حمام نہج البلاغہ کا 191 یا 193، اس خطبے کو اٹھا کر دیکھیے. نہ چاہنے والے نے کہا کہ مولا متقین کی صفات بیان کریں، اصرار کیا امام نے 110، بعض علماء نے اسے جدا کیا، 110 صفات بیان کی. اس میں ابتدائی صفات میں سے ہیں کہ متقی وہ ہے جو جنت کو اسی دنیا میں بیٹھے اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، جہنم کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی جہنم کے عذاب کو بھی حس کر رہا ہوتا ہے، جنت کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے. اور جب انسان اپنی جنت دیکھ لے پھر ان دنیا والوں سے معاملہ کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. جان گرامی، جان کی قربانی دینا اس کے لیے بہت سہل ہو جاتا ہے. مولا و آقا کی راہ میں تیرا محرم ہے، مسجد کوفہ ہے، لعین بھری ہوئی مسجد ہے، لعین خطاب کر رہا ہے. یزید ملعون کی تعریف کی جا رہی ہے، وہ کہ جن کا گھر سر چشمہ پاکیزگی ہے ان کے لیے نازیبہ کلمات کہے جا رہے ہیں. ایسے عالم میں ایک نابینا، توجہ چاہتا ہوں، جب دل کی آنکھیں کھل جائیں تو ان ظاہری آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت نہیں ہوتی. امام کا واقعی چاہنے والا، امام کی معرفت سے لبریز دل لیے ہوئے، دونوں آنکھوں سے محروم ہے، ایک مرتبہ بھری مسجد میں کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد اپنی زبان پر یہ جملے لاتا ہے، جیسے کہا گیا تھا اسی طرح سے جواب دیتا ہے، جھوٹا تو ہے، جھوٹا تیرا باپ ہے، اور جھوٹا وہ شخص ہے کہ جس نے تجھے کوفے کی گورنری دی ہے. جن ہستیوں کی شان میں تو نازیبہ کلمات کہہ رہا ہے وہ پاکیزگی کے سر چشمے ہیں، قرآن ان کی طہارت کی گواہی دیتا ہے. عبداللہ ابن عفیف نزدی، بہرحال واقعہ طولانی ہے، آپ مقتل کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. پکڑ کر ابن زیاد کے دربار میں بلایا گیا، ابن زیاد سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، کاش کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے. ایک مرتبہ یہ چاہنے والا آگے بڑھ کر کہتا ہے، میری ایک آنکھ علی کے ساتھ جمل میں لڑتے ہوئے، دوسری آنکھ علی کے ساتھ صفین میں لڑتے ہوئے چلی گئی. میں نے رب کی بارگاہ میں ایک دعا کی تھی، مجھے احساس ہو رہا تھا کہ شاید یہ دعا پوری نہیں ہو سکے گی، اور وہ دعا یہ تھی، اے پروردگار مجھے درجہ شہادت چاہیے. اور اے پروردگار، ایسے درجہ شہادت نہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا نا، جب بصیرت کی آنکھیں کھل جائے تو انسان کی دعا مانگنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے. ہم کس جہاں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم صبح تشب خدا سے کیا مانگتے ہیں، علی کے چاہنے والا کیا مانگ رہا ہے، کربلا والے کیا مانگتے ہیں، منتظر واقعی کو کیا مانگنا چاہیے. کہنے لگا ہے پروردگار مجھے درجہ شہادت چاہیے، اور وہ بھی شقی ترین انسان کے ہاتھوں. ایسے نہیں چاہیے درجہ شہادت، آج جب کہ تیرے دربار میں کھڑا ہوں تو یقین ہو گیا کہ خدا نے میری دعا پوری کر دی. جب بصیرت کی آنکھیں کھل جائے جان گرامی انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے. چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام عجل فرجہم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں زندگی بسر کرنے والے, توجہ کریں, آخری زمانے میں زندگی بسر کرنے والے, مولا فرماتے ہیں آخری زمانے میں زندگی بسر کرنے والے بارہویں امام کے منتظر, ان کی امامت کے قائل افراد تمام زمانوں میں زندگی بسر کرنے والوں سے افضل ترین ہیں. کیوں, وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ پروردگار متعال نے انہیں بصیرت و عقل و شعور و معرفت ان کی اپنی کوششوں کی وجہ سے عطا اللہ کی ہے, لیکن کوشش انسان کی ہے. انسان جب کوشش کرے گا پروردگار متعال فیاض مطلق ہے عطا کر دیتا ہے. فرمایا اس خاطر کے پروردگار متعال نے انہیں عقل و شعور و فہم و بصیرت کا وہ درجہ عطا کر دیا ہے جس کے سبب سے وہ یہ احساس کرتے ہیں کہ ہمارا مولا و آقا غائب نہیں ہے بلکہ ہمارا مولا و آقا ظاہر ہے. اتنا نزدیک آ چکے ہیں اپنے مولا و آقا سے, اتنا قریب آ چکے ہیں اپنے مولا و آقا سے. اور پھر امام فرماتے ہیں اولئک, توجہ فرمائیں, اولئک المخلصون حقا, مخلص نہیں یعنی اخلاص کی سرزمین پر اتنے جمع جمع کر قدم رکھے کہ اب اللہ کی جانب سے انہیں سر تپا اخلاص کے نور سے نواز دیا گیا ہے. اولئک المخلصون حقا. شیطان قرآن مجید اٹھا کر دیکھے, اے پروردگار ہر ایک کو بہکاؤں گا الا, مگر وہ تیرے بندے جو مخلص ہو چکے ہیں جنہیں تیری جانب سے پاکیزگی عطا کر دی گئی ہے. جب انسان معرفت و بصیرت کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اب اللہ کی جانب سے اسے بصیرت عطا کر دی جاتی ہے. اولئک المخلصون حقا, سر تپا وہ اخلاص کا پیکر بنتا چلا جاتا ہے. وشیعتنا صدقا, واقعا سچے شیعہ یہ افراد ہیں, یہی وہ لوگ ہیں کہ جو صبح و شام لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں. کل میں نے آپ کی صدقہ میں عرض کیا دعائے افتتاح کے جملے, مومن کیا مانگتا ہے؟ پروردگار یہ زمانے انتظار میں زندگی بسر کر رہے ہیں. مومن زمانے ظہور میں کیا مانگ رہا ہوتا ہے؟ پروردگار ایک پاک و پاکیزہ دولت چاہیے اور اس میں میرا کردار کیا, اور لوگوں کو تیری اطاعت کی طرف بلاؤ. یہ زمانے انتظار میں اتنے با بصیرت ہو چکے ہوتے ہیں کہ اسی فریضے کو جس کے لیے مومن دعا کر رہا ہے اسی مقام پر بچلا رہے ہوتے ہیں. سرن وجہرا, علنیہ و خوف, چھپ کر ہر حالت میں یہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. ان کا درد دین پروردگار کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں انتظار الفرج, توجہ چاہتا ہوں, من اعظم الفرج. اس طرح سے اگر کوئی منتظر ہے, اس طرح سے اگر کوئی اپنے امام کا انتظار کر رہا ہے تو وہ واقعا فرج کے زمانے میں اور تعجیل ظہور کے زمانے میں زندگی بسر کر رہا ہے. اور اس سے بڑھ کر اس کے لیے ظہور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک درود پڑھ دیجئے, محمد و آل محمد. صاحبان ایمان سے درخواست کی جاتی ہے تھوڑا تھوڑا دائیں اور بائیں جانب دونوں جگہ موجود ہیں, بعد میں آنے والے مومنین کے لیے پریشانی نہ ہو, ایک درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. اللہم صل علی محمد. یہ میرے دائیں جانب بھی جگہ موجود ہے اگر بعض مومنین اس طرف آنا چاہیں. بارے دیگر صلوات علی محمد. اور جب یہ بصیرت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے اذان گرامی تو وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے. وہ دنیا کے جو اس کے ہدف اصلی سے اسے دور کر دے ایسی دنیا اب اس کی نگاہوں میں بہت پست ہو جاتی ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہمارے زندگی کا اور گزارنے کا جو طریقہ کار ہے اذان گرامی, اس وجہ سے ہم اس دنیا کے ساتھ اپنی زنجیریں جوڑے ہوئے ہیں. ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ وہ نہیں ہے کہ جس طرح سے اہل بیت علیہم السلام کا ہم سے تقاضا ہے. حب دنیا کے مرض میں اگر کوئی مبتلا ہو جائے حق کو دیکھنے کے بعد بھی حق کا ساتھ نہیں دیتا ہے. بسا اوقات یہ حب دنیا کا مرض اگر بڑھ جائے تو انسان کو وقت کے امام کے قاتلین کی فہرست میں لے آتا ہے. اتنا مہلک مرض ہے. یہی سبب ہے کہ ہم سے کہا گیا ہے کہ دیکھو ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ قرار دو. کہ تفصیل سے ان باتوں کو میں نے گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایک یہ کہ بارہا موت کا تذکرہ کرو, دو یہ کہ اپنے شکر کو نعمتوں کی نسبت سے جو پروردگار متعال نے تمہیں عطا کی ہیں بڑھا دو. تیسرے یہ کہ اپنی زندگی سے گناہ کو نکال دو. موت کا ذکر اس بات کی علامت ہے کہ یہ دنیا فانی ہے, فطرت انسانی ہے, فانی چیزوں میں رغبت نہیں کرتا ہے. زیادہ سے زیادہ شکر اللہ کی نعمتوں پر اس بات کی علامت ہے کہ یہ ساری چیزیں میری نہیں ہیں, کسی اور کی عطا کردہ ہیں. جب وہ عطا کر دے تو اس کا شکر بجا لاؤ, اگر واپس لے لے صبر کرو, ہماری شے نہیں. انسان کو آہستہ آہستہ دنیا سے بے رغبت کر دیتا ہے. اور تیسری اور اہم ترین شے گناہ کو عزان گرامی اپنی زندگی سے نکال دے. گناہ انسان سے نورانیت کو, طہارت کو چھین لیتا ہے. ہم اپنے ظاہری قلب کے بارے میں کتنے حساس ہیں کہ کہیں اس میں دوڑتا ہوا خون رک نہ جائے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو باطنی قلب ہے اس کی شریانوں میں دوڑتے ہوئے خون کے لیے گناہ کلوٹیج ہے, اس خون کو روک دیتا ہے. اور جیسے جیسے یہ خون رکتا چلا جاتا ہے آہستہ آہستہ انسان کی موت کے اسباب فراہم ہوتے چلے جاتے ہیں. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گناہ انسان کے قلب کو مکمل طور پر جو اس میں موجود سفیدی ہے ختم کر دیتا ہے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اب اس پہ ہدایت کے کوئی بھی اسباب باقی نہیں رہے. قرآن یہ کہتا ہے اب ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی, اب یہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. اس موقع پر قرآن و اہل بیت کی نگاہ میں شخص مر چکا ہے, چاہے ظاہری اعتبار سے زندہ ہی کیوں نہ ہو, زندہ چلتی پھرتی لاش ہے. لیکن اعزان گرامی اگر انسان تعلیمات اہل بیت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے تو ممکن ہے کہ اس کا یہ ظاہری دل مر جائے, توجہ چاہتا ہوں, ممکن ہے کہ یہ چلتے چلتے رک جائے, لیکن تعلیمات اہل بیت کو اپنانے والا اس کے باطنی قلب میں اتنی طاقت آ جاتی ہے, اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کی حیات مل جاتی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سے بہرہ مند ہو جاتا ہے. گناہ کو اپنی زندگی سے نکال لیجیے, علی الخصوص ایسے گناہ جو روز مرہ کے بیسس پر ہم بجا لاتے ہیں. جان گرامی میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, آج ایک یا دو گناہ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. ہمارے پاس اب بالکل وقت نہیں رہا ہے, کل کی آخری گفتگو ہے کہ جس میں باتوں کو سمیٹنا ہے, لیکن اس گناہ کی طرف چاہتا ہوں کہ صاحبان ایمان کی توجہات کو مبذول کروں. شاید بہت ساری جگہوں پر مختلف علماء کرام اس جانب توجہ دلاتے ہیں لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے. اور یاد رکھیے گا جان گرام, فکر اسلامی کو سمجھیے, اسلام کی منطق کو پڑھیے. اسلام ہم سے, توجہ چاہتا ہوں, اسلام ہم سے زیادہ نیکیوں کا خواستگار نہیں ہے. اسلام ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے گناہ تیری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. واجبات تک تو رہنا چاہتے رہے, مستحبات پر نہ جا, لیکن گناہ تیری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ گناہ انسان کی طہارت کی عمارت کو ڈھا دیتا ہے, گرا دیتا ہے. جو کچھ نورانیت اس مجلسوں سے انسان حاصل کرتا ہے ساری کی ساری چلی جاتی, کچھ باقی نہیں رہتی انسان کے پاس. یہی سبب ہے کہ ایک روایت میں امام معصوم ایک درود پڑھ دیجئے, محمد وعلی آل محمد. ارشاد فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو قلب انسان کو مار دیتی ہیں. یہ کون سا قلب ہے, یہ کون سا دل ہے؟ باطن. طبیب ظاہری کے پاس جائیں گے, وہ اس جسم سے متعلقہ امور آپ کی خدمت میں پیش کرے گا. طبیب باطن کے پاس آئیں گے, وہ آپ کے باطن کی اصلاح کی کوشش کرے گا. معصوم فرماتے ہیں چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے دل کو مار دیتی ہیں. ایک, گناہ پر کیا جانے والا گناہ. ایک شے گناہ ہے, ایک مومنہ کو معلوم ہے کہ واجب پردہ کسے کہتے ہیں, روز مرہ کی بیسس پر اس واجب پردے کا خیال نہیں رکھتی ہے. یہ روزانہ کیا جانے والا گناہ اس کے دل میں موجود نورانیت اور طہارت کو ختم کر دیتا ہے, کچھ نہیں بچتا. یہی سبب ہے ہدایت کو سنتی ہے لیکن دیکھتی ہے زندگی میں گناہ بڑھتے ہی چلے جا رہے. زبان سے کیے جانے والے گناہ. ایزان گرامی, ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, ظاہر مجھے محسوس ہوا کہ فطرتاً پاکیزہ انسان ہے. میں نے کہا میں تم سے یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ کون سے مسلک والے افراد, مکتب والے افراد تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں. جتنے افراد صبح سے شام تک تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں مجھے اتنا بتا دو کتنوں میں انسانیت پائی جاتی ہے. انسانیت پائی جاتی ہے. رسول نے اسلام کا پہلا پیغام پہلے نہیں پہنچایا, انسانیت کا پیغام پہنچایا, اپنے کردار کو منوایا. صادق اور امین سے سارے مکے کے جاہل افراد آپ کو پکارا کرتے تھے کہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا, امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. جانے گرامی, اس رسول کے ماننے والے چاہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں, ذرا سا اپنے وجود میں جھانک کر دیکھیں کتنے وہ سچائی کے پیکر ہیں اور کتنے امانت میں وہ خیانت نہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مجھ سے کہنے لگا وہ فرد کہ اگر میں بہت زیادہ آپ کو بتاؤں تو 20% افراد بھی ایسے نظر نہیں آتے جن میں انسانیت پائی جاتی ہو۔ صبح سے لے کر شام تک ذرا اپنی زندگی کو مطالعہ کیجیے، ہم کتنا سچ بولتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کس کی خاطر؟ اس پس دنیا کی خاطر۔ اس کے بعد اس ذکر اہل بیت کی نورانیت کدھر اثر کرے گی؟ اگر چاہتے ہیں اس نورانیت کو بقا دینا تو اپنی زندگی میں سے گناہ کو نکال دیجیے، آہستہ آہستہ کر کے گناہ کو نکال دیجیے۔ کس کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں، کس کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں؟ الخصوص افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو نوکر ہیں، کسی سیٹ کی کمائی کی خاطر وہ کسٹمر کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ خسرت دنیا والا آخرت، دنیا میں بھی کچھ نہیں ملتا، آخرت میں بھی کچھ نہیں ملتا۔ اس پس دنیا کے لیے مومن، تو در اہل بیت پر آ جا، تیری بصیرت کی جب آنکھیں کھل جائیں گی، سپشٹ دنیا کے لیے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ہر فرد دوسرے فرد کے ساتھ، اتنا کرپشن اس معاشرے میں بڑھ چکا ہے، ہر فرد دوسرے فرد کے ساتھ خیانت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا ہو گیا ہمیں عزیز گرامی؟ اے علی کے چاہنے والے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کیوں اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لاتا؟ علی کی نگاہ میں مال کیا ہے؟ وہ علی جو دنیا کے بارے میں کہتا ہے غری غیری، جاؤ میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، جیسے کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، انسان جب امام کی خاطر اس دنیا کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے جگہ جگہ وہ اپنی آخرت کے لیے زیادہ راہ تیار کر سکتا ہے۔ وہی علی ظاہر اعتبار سے حکومت کو قبول فرما رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا نہیں، یہ آخرت ہے، اس کے ذریعے سے عدل و انصاف کو پھیلانا ہے۔ اس مولا کا عالم کیا ہے؟ ظاہری اعتبار سے جب میرے مولا حکومت پر فائز ہوئے، یہ وہ وقت ہے کہ جب ایک درود پڑھ دیجئے محمد والا، ظاہری اعتبار سے جب میرے مولا حکومت پر فائز ہوئے، یہ وہ وقت ہے، اے علی کے چاہنے والے، سن، تیرا تیرے مولا کی نگاہ میں مال کی کیا قدر و وقت ہے؟ واقعا انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ روم و ایران کی سلطنتیں پتا ہو چکی ہیں اس بیت المال میں کتنا مال آتا ہوگا، لیکن ایک ہفتہ گزرنے کے بعد علی اس بیت المال کا اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لگاتے تھے۔ جھاڑو لگانے کے بعد مصلی عبادت بچھاتے تھے، مصلی عبادت بچھا کر دو رکعت نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد اس بیت المال کی زمین سے خطاب کرتے تھے، اے زمین تو گواہ، تو گواہ رہنا علی نے تیرے ساتھ انصاف کیا، علی نے تیرے ساتھ انصاف کیا۔ اس حسین کے چاہنے والوں کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو سرزمین کوفہ، سفیر حسین 18,000 افراد میں جب بیعت کی ہے، کثیر تعداد میں مال و دولت آیا، کثیر تعداد میں، لیکن وقت آخر میرے مولا کا یہ چاہنے والا وصیت کیا کر رہا ہے؟ میں 700 درہم کا مقروض ہوں، یہ مال کسی کا حق ہے؟ علی کیسے اپنے وجود پر خرچ کر سکتا ہے؟ علی کا چاہنے والا کیسے خرچ کر سکتا ہے؟ جو دوسروں کے حقوق کے سلسلے میں اتنا اہمیت برتتا ہو، اس کے چاہنے والے اس طرح سے دوسروں کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے نظر آئے؟ جب آپ جھوٹ بول کر کوئی چیز بیچتے ہیں، جب کسی کی امانت میں خیانت کرتے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے کے حق پہ قابض ہو رہے ہیں؟ کیا یہ یقین نہیں رکھتے کہ اللہ رزق دینے والا ہے؟ بے رغبتی کا ایک اہم ترین اثر انسان کی زندگی میں یہ آنا چاہیے کہ حرص و طمع اس دنیا سے نکل جانی چاہیے، اس دنیا کی نسبت سے۔ یہ معصوم کا فرمان ہے، اپنی زندگی میں سے اتنا اوقات نکالو رزق کے لیے جو مناسب ہو۔ بعض روایت کے مطابق مثلا ایک چہارو اپنے 24 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ ایک صرف ہو بس، باقی خدا پہ چھوڑ دو، حرص سے کوئی چیز اضافہ نہیں ہونے والی، جتنا خدا نے لکھا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا۔ جو آدمی بے رغبت ہو جائے، اس کا رزق اس کے گھر پر آ جاتا ہے، اس کا رزق اس کے گھر پر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں یقین نہیں ہے۔ اس نے فرمایا دنیا سائے کی مانند ہے، جب دوڑو گے کبھی بھی اس تک نہیں پہنچ سکو گے، جب اس سے منہ مڑا لو گے یہ تمہارے پیچھے آنا شروع ہو جائے، اسے منہ مڑا لے تجھے کیا ہو گیا۔ بہرحال آپ نے فرمایا گناہ کے اوپر گناہ نہیں کرنا چاہیے، ایک عظیم ترین گناہ اجزان گرامی کی جس کی طرف چند دقیقوں میں آپ کی توجہات کو مبذول کرنا چاہتا ہوں. تمام صاحبان ایمان سے، تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہے، اپنے بچوں کی نسبت سے غور کیجیے، واقعاً غور کیجیے ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیے. میرے ذہن میں کچھ شارٹ ٹرم بیسس پر اس کے لیے جو ہے وہ علاج کہہ لیجئے یا راہ فرار سمجھ لیجئے وہ بھی ہے، کچھ لانگ ٹرم بیسس پر وہ دونوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. صاحبان ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے اس سلسلے میں غور و فکر کیجئے، اپنی زندگی کو گناہ سے پاک کیجئے. جب تک ہماری زندگیاں گناہ سے پاک نہیں ہوں گی عزیزان گرامی، یہ نورانیت ہمارے وجود میں باقی نہیں رہ پائے گی. بارہ دیگر صلوات علی محمد وآل محمد. عجل فرجہم، اور وہ گناہ ہے عزیزان گرامی حضرت شیطان، ٹیلی ویژن کی نسبت سے، میڈیا کی نسبت سے، پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ صاحبان ایمان اس سلسلے میں ذرہ برابر کی کوشش نہیں کر رہے. بہرحال مجھ سے بارہا یہ کہا گیا ہے کہ آپ آہستہ بولیں، مجھے نہیں معلوم، آواز جو ہے وہ بہت زیادہ زور سے سنائی دیتی ہے، اس لیے میں آج پوری گفتگو کوشش کر رہا ہوں کہ آہستہ بولوں، ورنہ ان جملات کو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آہستہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. واقعا دل نہیں چاہتا. دشمن اتنا زیرک ہے، اتنا چالاک ہے، اس نے ان چند سالوں میں میڈیا پر آنے والے ایک ایک لمحے کا اپنے اہداف کے حصول کے لیے بہترین استفادہ کیا ہے. اتنا زیرک و چالاک ہے، کوئی چیز اس نے نہیں چھوڑی. اگر نفع ہے بھی تو بہت قلیل ہے، نقصان اتنا زیادہ ہے. مومن، کاش تجھے بصیرت کی آنکھیں مل جائیں تو دیکھنے لگے یہ آنکھوں سے کیا جانے والا گناہ، یہ فکر کو کہ جو ان آنکھوں کے ذریعے سے گناہ کی سپلائی ہوتی ہے، یہ کانوں میں آوازیں جو گناہ کی آتی ہیں. جانے گرامی اس کے بعد یہ مجلسیں کیا کر سکتی ہے؟ یہ مجلسیں تجھے نورانیت دیتی ہیں، تو اپنے ہاتھوں سے نورانیت کو ضائع کر دیتا ہے. اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب مومن آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ یہ تو گناہ نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا ہو گیا ہے تجھے، کیا ہو گیا ہے تجھے، اپنے صحابی سے خطاب کرتے ہوئے معصوم فرماتے ہیں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، نیکیوں کا حکم نہیں دیں گے، برائیوں سے روکیں گے نہیں. چاہنے والا کہنے لگا آقا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا اس سے بھی بدتر ہوگا، لوگ برائیوں کی طرف بلائیں گے، نیکیوں سے روکنا شروع کر دیں گے. کہا آقا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ آخر میں فرمایا اس سے بھی بدتر ہوگا، لوگ نیکی کو برائی دیکھیں گے، برائی کو نیکی دیکھنے لگیں گے. دیکھیں پہلے دو مرحلوں میں ابھی اس کی فطرت سالم تھی، نیکی کو نیکی سمجھ رہا تھا لیکن اس کی طرف نہیں بلا رہا تھا، برائی کو برائی سمجھ رہا تھا لیکن اسے نہیں روک رہا تھا. دوسرے مرحلے میں بھی ابھی فطرت سالم ہے، نیکی کو نیکی سمجھ رہا ہے لیکن اس سے روک رہا ہے، برائی کو برائی سمجھ رہا ہے لیکن اس کی طرف. تیسرے مرحلے میں قیامت ہو گئی ہے، اسے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ برائی ہے. ارے یہ ڈرامے، اس میں کیا خرابی ہے؟ رضان گرامی یہ جتنے ڈرامے یہ ٹیلی ویژن چینلز جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں، آپ جا کر اپنے اپنے طور پر روحانی کسی عالم دین طبیب سے جا کر پوچھ لیجئے، اس میں جو فکر دی جاتی ہے وہ حرام ہے، اس میں جو امور دکھائے جاتے ہیں وہ حرام ہے. مومن اس لذت کو، اس جائز لذت کو، حلال لذت کو حاصل کرتا ہے کہ جس کے حاصل کرنے کے بعد اس کی محبت اپنے مولا و آقا سے بڑھ جائے، نہ کہ کم ہو جائے، نہ کہ گناہ سے اس کے خیالات، اس کا دماغ بھر جائے. اذان گرامی دس بستہ ملتمس ہو، تھوڑا سا غور و فکر کیجئے. شارٹ ٹرم بیسس پر ایک ہی علاج ہے، یہ مردار ہے، یہ مردار ہے، یہ میت ہے. انسان مردار سے مجبوری میں کتنا استفادہ کرتا ہے، بے قدر ضرورت، کتنی ضرورت ہے آپ کو، آپ کے ان بچوں کو، وہ بھی آپ کی رہنمائی میں بس اتنا فراہم کریں، اس کے علاوہ اسے اچھی مصروفیات، خود بیٹھے اس کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیے. 50 سال پہلے کیا تھا، کون سا ٹیلی ویژن چینل تھا، لوگ زندگی بسر نہیں کرتے تھے. آج جب کہا جاتا ہے بھائی اسے چھوڑ دو، کہا نہیں یہ کیسی بات کرتے ہیں آپ، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس کے بغیر تو ہمارا جینا محال ہے. علی کے چاہنے والے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ روزانہ کی بیسس پر وہ گناہ ہے جو تیری زندگی سے نور لے جاتا ہے. تو اپنے مولا و آقا کا نہیں رہ پاتا. بس شارٹ ٹرم بیسس پر جتنا مردار سے استفادہ کیا جاتا ہے مجبوری میں، اتنا استفادہ کریں. لانگ ٹرم بیسس پر جیسے کہ میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا، صاحبان ایمان کی ذمہ داری ہے اس دنیا کو آخرت کے وسیلے کے طور پر دیکھیے. یہ ثقافتی یلغار ہے، اس کا جواب ثقافت کے ذریعے سے دیں. اچھے ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے سے، اچھے پروگرامز کے ذریعے سے، اچھے ڈراماز کے ذریعے سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، آگے بڑھیے، جس کے پاس جو کچھ ہے اس راہ میں لگائے، رزق مادی کی فکر نہ کر، خداوند متعال تجھے کئی زیادہ عطا کرے گا، تو اپنے بچے کے بارے میں فکر کر، مولا میں نے اس راہ میں اس بچے کو لگانا ہے، اس کی ایسی تربیت کرنی ہے، ایسی تربیت کرنی ہے کہ یہ اس راہ میں جا کر ایک عظیم انقلاب برپا کرے. بس لانگ ٹرم بیسس پر اچھے ٹیلی ویژن چینلز کو جو ہے وہ اپنے معاشرے میں رائج کیجیے، فقط اسی کو دیکھیے اور کچھ نہ دیکھیے. انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے اعتبار سے یہی کم ذمہ داری بنتی ہے، یہی ذمہ داری بنتی ہے. بچوں کے لیے اچھے کارٹونز بنائیے، تعلیمات اہل بیت کے مطابق کارٹون. کن کارٹونز کے سامنے ہم نے بچوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے؟ کیوں ہم میں اور آپ احساس نہیں کرتے؟ بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا اذان گرامی، عظیم ترین گناہ ہے کہ جسے ہم گناہ سمجھے بغیر بچا لا رہے ہیں، یہی سبب ہے کہ ہماری زندگی میں نورانیت نہیں آ پا رہی ہے، یہی سبب ہے کہ بہت کچھ سنتے ہیں اس کے باوجود بھی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ مل کر سڈن یعنی اچانک چینج لاتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اچانک نہیں لا سکتے، آہستہ آہستہ آہستہ. ابھی تک چار گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھا جاتا ہے، اس کو تین گھنٹے کر دیں. بچوں کو اس کے پروردگار مطالعے نے رکھا ہے، ماں باپ بیٹھے ان کے ساتھ، اچھی طرح سے بات چیت کریں، ان کے ساتھ کھیلیں، انہیں محبت دیں، انہیں پیار دیں. بچوں کو اور کیا چاہیے؟ ہم اپنے کاموں کی وجہ سے بچوں کو چھوڑ دیے ہیں حضرت شیطان پر، تو کل کو اسے ہم مولا کے لیے جہاں نثاروں میں سے جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، کیسے بن پائے گا یہ؟ اذان گرامی اس پر غور و فکر کیجیے، توجہ کیجیے. اور یاد رکھیے، اتنے سارے علماء کے کہنے کے باوجود اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لائیں گے تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. شارٹ ٹرم بیسس پر بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، فوراً اپنے قدم پیچھے ہٹائیں. لانگ ٹرم بیسس پر بھی صاحبان ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ عین دینی کام ہے، عین دینی کام ہے. آگے بڑھیے، یہ وہ دنیا ہے کہ جسے انسان اس طرح سے دیکھتا ہے کہ اسے اس میں آخرت کا جلوہ نظر آتا ہے. کوشش کیجیے، جس کے پاس پیسہ ہے پیسے کے ذریعے سے، جس کے پاس ہنر ہے ہنر کے ذریعے سے، اپنے بچوں کو اس راہ میں لگائیے. ایسا ماحول فراہم کیجیے جہاں پاکیزگی ہو، اور اس ماحول میں اتنے اچھے کام کیے جا سکتے ہیں. اذان گرامی لوگوں نے کیے ہیں، یہ کام دیگر زبانوں میں یہ کام کیے گئے، تعلیمات اہل بیت کو، بچوں کے واقعات کو اینیمیشن کی صورت میں، کارٹونز کی صورت میں اتنے اچھے طریقے سے پیش کیا گیا ہے کہ بچہ ایک مرتبہ دیکھتا ہے اسے یاد ہو جاتا ہے، اسے یاد ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس طرح سے اگر جواب کوئی دے رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے، یہ درواقع منتظر ہے. لیکن میں اور آپ جو اپنی زندگی کو ہم اپنی زندگی کو اسی ڈگر پر کہ جس ڈگر پر چل رہی ہے اگر اسی طرح سے گزارتے چلے جائیں گے، اذان گرامی یاد رکھیے گا، وہ عظیم مقام مجھے اور آپ کو نصیب نہیں ہوگا. اسی معاشرے میں، اسی جہان میں زمانے کے امام کے چاہنے والے آمادہ ہو رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں. کتنا حسرت کرے گا انسان کہ ان 313 افراد میں اس کا شمار نہ ہو سکے، کتنا حسرت کرے گا انسان کہ جب ان 10,000 افراد میں کہ جو ان 313 افراد کے بعد مولا کی حمایت کے لیے جائیں گے اس کا شمار نہ ہو سکے، کتنا حسرت کرے گا، کتنا حسرت کرے گا. بہتر ہے کہ آج حسرت کرتے، آج پشیمان ہو جا، پلٹا، اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا شروع کر دے، دیکھ تیری زندگی میں کیسی نورانیت آ جائے گی. خود معصوم فرماتے ہیں، گناہ سے اپنی زندگی کو خالی کر لو، تمہیں اتنی طاقت مل جائے گی کہ تم پانی پر چل سکو گے، اتنی طاقت مل جائے گی کہ انسان اس جہان کو دیکھ سکے گا. یہ گناہ ہے جو ہمارے حجاب بن جاتا ہے، انسان میں دیکھنے کی طاقت نہیں رہتی ہے. کربلا والے ہمیں یہی سکھاتے ہیں، یہ جتنے افراد تھے اذان گرامی، یہ سب کے سب پاکیزگی کا پیکر تھے، یہ سارے کے سارے پاکیزگی کا پیکر تھے. یہی سبب ہے کہ پروردگار متعال نے اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ یہ مولا کے جانثاروں میں سے قرار پائے. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنے مولا کے جانثاروں میں سے قرار پائیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اپنی زندگیوں کو گناہ سے خالی کریں. جب گناہ سے خالی ہوں گے، دنیا سے بے رغبتی آئے گی، بصیرت کی آنکھیں کھلتی ہوئی نظر آئیں گی، مولا و آقا سے سچی محبت و معرفت ہمارے دل و وجود میں بڑھتی چلی جائے گی، اور انشاءاللہ پھر ہمارے لیے جذبہ موت اور موت کی نسبت سے عشق بڑھتا چلا جائے گا. جب انسان اپنی آخرت سجا لیتا ہے اذان گرامی، انہیں متقین کی صفات میں، ابتدائی صفات میں مولا فرماتے ہیں، ایک اہم ترین صفت متقی کی یہ ہے کہ وہ تڑپ رہا ہوتا ہے کب اس کی روح اور جسم میں فاصلہ اور اس کی روح پرواز کرے. یہی جملے میرے مولا نے سرزمین کربلا پر 2 محرم کو کہے، جو مسلسل آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام میں پیش کر رہا ہوں. حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے، اور ایسے موقع پر مومن کی ذمہ داری ہے لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا، کہ مومن تڑپے، جو کچھ اس کے پاس ہے اسے مولا کی راہ میں لگائے اور اللہ سے ملاقات کا شوق اس میں بڑھ جائے۔ آج دنیا میں کثافت، ظلم و ستم کتنا بڑھ گیا ہے، اعزان گرامی کہاں ہے میرے دل، میرے اور آپ کے دل میں درد کدھر ہے دل؟ لیکن بہرحال مومن کی ذمہ داری ہے اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی میں تبدیلی لائے۔ جذبات سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق۔ ثقافتی الغار کا جواب ثقافت سے دیا جائے گا، اقتصادی الغار کا جواب اقتصاد سے دیا جائے گا۔ شجاعت کے اعتبار سے بھی مومن کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو پیکرے شجاعت بنائے، روایتوں میں مومن کی ذمہ داری ہے ایک تیر ہی کے ذریعے سے اپنے آپ کو آمادہ رکھے اپنے مولا واقع کے لیے۔ جتنا انسان اپنے آپ کو گناہ سے پاک کرتا چلا جائے گا اتنا پیکرے شجاعت و وفا بنتا چلا جائے گا۔ جتنا اس سلسلے میں میں اور آپ غور و فکر کریں گے پروردگار متعال ان عظیم مقامات پر مجھے اور آپ کو فائز کر دے گا۔ میزان گرامی، آج جس دکھیاری بہن کے مرثیے کے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک لائٹ کھلی رکھیے گا، باقی بند کر دیں مسئلہ نہیں۔ اس مرثیے کے الفاظ کو وسیلہ قرار دیں، واقعاً دل رلا دیتے، واقعاً دل رلا دیتے، انہیں وسیلہ قرار دیں، پشیمانی کے جذبے کو اپنے اندر بڑھائیں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد کیجئے، مولا بدلنا چاہتا ہوں، تو رحمت للعالمین کا جانشین برحق ہے، مولا میں اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتا ہوں، آقا تو میرے لیے اسباب فراہم کر دے۔ دیدہ تصور کو بلند کیجئے، آئیے مولا پر سلام بھیجئے، اور پھر اس کے بعد اس حسین ابن علی کی چاہنے والی بہن کے مرثیے کے الفاظ ہیں جو سرزمین کوفہ پر شہزادی نے اس مستر دل کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ ہر دن رکھنے والے کی آنکھوں کو آنسو۔ بات ہے یہ الفاظ، صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ، صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ۔ سفارش معصوم ہے، جب کبھی ہمارے جد امجد کی یاد آئے تین مرتبہ اس طرح سے سلام۔ اے حسین کے چاہنے والے، یہ بھی سفارش معصوم کی، روزانہ کوشش کرو پانچ مرتبہ مولا و آقا کو یاد کرو، پانچ مرتبہ فراموش نہ حسین ابن علی، صلی اللہ علیک یا المظلوم الشهيد الغريب الغريب۔ کربلا والے کتنے غریب ہیں، کتنے غریب ہیں اعزان گرامی، اسرائے کربلا بھی اتنے ہی غریب ہیں، اتنے ہی غریب ہیں۔ غربت سن سکو گے اسرائے کربلا کی؟ جب مدینہ میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا چاہتی تھی جنت البقیع جانا، تو میرا مولا علی رات کے وقت حسن حسین کے ہمراہ شہزادی زینب کو لے کر چلتا تھا، جنت البقیع پہنچ کر چراغ کل کر دیے جاتے تھے، اور پھر اجازت ملتی تھی زینب کو کہ جا بیٹا زینب اپنی ماں کی قبر کی زیارت کر لے۔ اب سنو گے غربت زینب، بلوے عام ہے بے چادر ہے زینب،
کربلا سے لے کر کوفہ تک ان دو دنوں میں کتنے بچے زینب نے اپنی نگاہوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھے, کتنی بیویوں کی سسکیاں زینب کے کانوں سے ٹکرائی والی یا وا غربتا وا مصیبتا.
اعزان گرامی, شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی, بہت محبت تھی, بہت محبت تھی, اور یہ بھائی سے محبت در واقع اپنے زمانے کے ولی, اپنے زمانے کے امام سے محبت تھی. دل و جان سے چاہنے والی بہن ہے. دس محرم کی شام یعنی تقریباً شام غریبہ سے کچھ وقت پہلے عمر سعد نے سرحائے شہدا کو کربلا سے کوفہ کی جانب بھجوا دیا تھا تاکہ لعین ابن زیاد سے خوشنودگی حاصل کر سکے. بہرحال اعزان گرامی, وہ بہن کہ جس نے شاید زندگی کے کسی دن کو اپنے بھائی کی زیارت کے بغیر نہ گزارا تھا, شام غریبہ گزر گئی, بھائی کے رخ انور کی زیارت نہ ہوئی, گیارہویں کا دن گزر گیا, بھائی کی زیارت نہ کر سکی, بارہویں کا روز آیا, کوفے میں حسرا کے قافلے کو داخل کیا گیا, بلوے آب ہے. مخدرات عصمت, ایسے میں منادی نے ندا دی, سرحائے شہدا لائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, سرحائے شہدا کو اسرائے کربلا کے ہمراہ لایا جا رہا ہے. تقریباً ڈیڑھ یا دو دن کے بعد, ان ڈیڑھ یا دو دنوں میں زینب پر کیا گزری ہے زینب نے اس برسیے میں ذکر کیا. ڈیڑھ یا دو دنوں کے بعد نوک نیزہ پر اپنے بھائی کے سر کو مزدر و مزدرب بہن نے دیکھا, چوبے محمل پر اپنا سر دے مارا. لہو لہان ہے جناب, اور ایسے موقع پر یہ مسیح پڑا, اے پروردگار خلوص دل سے, خلوص دل سے اس مرثیے کو پڑھنے کی توفیق دے پروردگار. اے آقا, اگر ہماری یہ قلیل سی عبادت تیری بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے آقا, اس جنب پر رحم نازل فرما, اے پروردگار ہمیں گناہ کی ملیدگی سے نجات عطا کر دے, زمانے کے امام کو ہم سے راضی کر دے. یا ہلالاً لمستتم کمالا غاله خشفه فابدا غروبا. سنو گے شہزادی کیا کہہ رہی ہے, نگاہ کس جانب ہے, اپنے بھائی کے کٹے سر کی جانب, جنوں کے نیزا پر بلند نے فرمایا, اے چاند تو ابھی تو تمام ہوا تھا کہ غروب کر گیا. ما توہم تو یا شقیق فؤادی کان ہذا مقدرا مکذوبا. میرے دل کے ٹکڑے حسین, میرے جگر کے ٹکڑے حسین, زینب کو یہ گمان نہیں تھا, زینب یہ تصور نہیں کر پا رہی تھی, نوکے نیزا پر تیرا سر بلند ہوگا, زینب بے چادر ہوگی, زینب کو یہ گمان نہیں تھا. اب اس کے بعد ان دو دنوں میں
حسین کے دو چاہنے والوں پر نہیں معلوم مصیبت کا کیا پہاڑ ٹوٹا ہے کہ شہزادی نے چاہا کہ اپنے بھیا کی توجہ مبذول کروائے. ایک مرتبہ فرمایا اے کم سن اولاد والوں خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. فرمایا یا اخی فاطمہ الصغیرۃ کلمھا, اے بیٹا اے بھیا حسین اس ننھی سکینہ سے بات کر لے. فقد کاد قلبھا یذوب, اس کا دل ڈوبا جاتا ہے. سکینہ کا مرثیہ پڑا, نہیں معلوم ان دو دنوں میں اس بچے پر کیا اثر پڑا. حسین اس کی طرح توجہ کرنے سے بات کر لے, اس کا دل ڈوبا جاتا ہے. اور دوسری طرف سید سجاد کا تذکرہ کیا, نہیں معلوم میرے بیمار امام پر ان دو دنوں میں کیا گزری ہے. فرمایا یا اخی لو ترى علیا لدلوس مع الیتم لا یطیق وجوبا فکلما اوجعوه بالضرب ناداک بذل یفیض دمعا سکوبا. اے بھیا اسرا میں موجود اپنے بیٹے کی طرف نگاہ کر, لیکن اس کے پاس طاقت جواب بھی باقی نہیں رہی ہے. بھیا جب ظالم کا تازی آنا, آنکھوں سے سید سجاد آنسو بہاتا ہے تجھے پکارتا ہے بابا میری مدد کر, بابا میری مدد کر. اے جوان بیٹو رکھنے والوں خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. نہیں معلوم سید سجاد کا کیا عالم ہے کہ شہزادی فرماتی ہے یا اخی ذمہ الیک وقرب, اے بھیا اسے اپنے سینے سے لگا لے. شاید اس کے شکست سے خوار ہو جائے. آخر میں شہزادی فرماتی ہے بھیا حسین یتیموں کے لیے کتنا سخت ہے کہ یتیم اپنے باپ کو پکارے لیکن باپ جواب نہ دے.
انا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. پروردگار جو زندگی کے لمحات باقی رہ گئے زمانے کے امام کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا. سچے دل سے واقعی دل سے مولا امام زمان کی محبت سے ہمارے وجود کو بھر دے. اے پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا آپ کی روح میں تعجیل فرما. آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں مولا آقا کے جانشاروں میں سے شمار کرا. اے پروردگار یہ مومنین و مومنات جو یہاں جم ہیں اپنے دلوں میں حاجات لیے ہوئے ہیں, ہر وہ حاجت کی جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے, دنیا و آخرت کی نورانیت کو لیے ہوئے جلد از جلد قبول و مقبول فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مریض ہے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ہم سب روحانی اعتبار سے مختلف امراض میں مبتلا ہیں, اس کی تشخیص دینے اپنی روح کی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہے انہیں اتنا رزق, جان گرامی کلام معصوم سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے, اتنا رزق جو انہیں تجھ سے اہل بیت علیہم السلام سے غافل نہ کر گئے پروردگار, ایسا رزق زیادہ سے زیادہ عطا فرما. دنیا کی ہر وہ نعمت جو ہمیں اے پروردگار تجھ سے اہل بیت علیہم السلام سے دور کر رہی ہو پروردگار وہ ہم سے واپس لے لے. آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو صاحبان ولد ہیں انہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا جو بے اولاد ہیں انہیں حضرت سکینہ اور امام سجاد حضرت علی اکبر کربلا والوں کی مانند اولاد عطا فرما. مجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی تیرے نبی کے گھر کی اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمیں بامعرفت طریقے سے زیارت اور بامعرفت طریقے سے حسین ابن علی کی عزہ بجلانے کی توفیق عطا فرما. دنیا میں جہاں کی عزاداران امام مظلوم آباد، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مجھے واسطہ محمد والے محمد کا پاک فطرت انسان مسلمان حیدر کرار کے چاہنے والے، دنیا میں جہاں کہیں دشمن سے برسر پیکار ہیں انہیں ان کے دشمنوں پر فتح و کامیابی و کامرانی عطا، یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے یہ علماء کرام، یہ مراجع اعظام، یہ رہبران اعظام، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو تیرے راستے میں درجۂ شہادت عطا فرما. جب انسان اپنی زندگی کو اہل بیت کے مطابق گزارنا شروع کر دے اعزان گرامی، تو جس کام کو بھی بجا لاتے ہوئے جاتا ہے درجۂ شہادت ہے. چھ برسد کے انسان کوشش کرے کہ اللہ کی راہ میں جہاد بجا لاتے ہوئے درجۂ شہادت نصیب ہو. بارہا رب کی بارگاہ میں اس دعا کو صدق دل سے مانگے، جانا تو ہر ایک نے ہے پروردگار، ہم سب کو تیری بارگاہ میں درجۂ شہادت عطا فرما، اہل بیت کی محبت میں درجۂ شہادت عطا فرما. جو اہل بیت کی محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہا ہے، جلد از جلد قید و بند کی صحبتوں سے نجات عطا فرما. مملکت خدا داد پاکستان پر رحم فرما، اس پر امن قرار دے اے پروردگار. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس ملک میں جو بھی ہم پر رحم نہیں کرتا ہے، جو بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا نہیں ہے، جو بھی دنیا پرست ہے اپنی دنیا بنا رہا ہے، پروردگار اسلام کو کسی بھی اعتبار سے ختم کرنے کی سازشیں کر رہا ہے، پروردگار اگر قابل ہدایت نہیں ہے جلد از جلد نیش کو نابود فرما. تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری سمجھنے کی اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. قلب مضطر و مضطرب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں ایک مرتبہ سورۃ الحمد تین مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے. حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے، شہداء، صلحاء، برار، نیکوکار، وہ کہ جن کا یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اہل بیت کی محبت میں اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے، عزاداری کرتے ہوئے زیارت بجلاتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہونے والے مومنین و مومنات کے لیے، بالاخص مرحوم حسین داؤد حبیب، مرحوم حبیب داؤد حبیب، مرحوم زہیر حسین حبیب اور داؤد حبیب اور جمانی فیملی کے تمام مرحومین کے لیے، اسی طرح سے غلام علی حبیب اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الاحیاء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم الراحمين.